الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے آج مکتوب نمبر 91 سے شروع کیا جا رہا ہے یہ حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا غالباً یہ شیخ کبیر بن شیخ منور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے مراد ہے جن نے فیضی کا تقرب حاصل کر کے اکبر کے دربار میں رسائل حاصل کی. اس بیان میں کہ عقائد کی درستی اور نیک اعمال کا بجا لینا یہ دونوں عالم قدس ملم ملکوت کی طرف اڑنے کے لیے بال و پر ہیں اور اعمال شریعت و احوال طریقت سے مقصود تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے. رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم الاستقامت علی متابعت سنت علی صاحب الصلاۃ والسلام التحیہ. سبحان حق سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن سنت کی مطابقت پر استقامت نصیب فرمائے. اصل مقصد یہ کہ اول اہل سنت والجماعت کے آراء کے موافق عقائد کو درست کرنا چاہیے کیونکہ فرقہ ناجیہ یا نجات پانے والا گروہ یہی ہے. دوسرے فقہی احکام کے موافق علم و عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. ان اعتقادی اور عملی دو پروں کے حاصل کرنے کے بعد عالم قدس یعنی عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. کار ای است و غیر ای ہم ہچ. کام اصل یہی ہے اس کے سوا سب ہچ ہے. شریعت کے اعمال اور طریقت و حقیقت کے احوال سے مقصود نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہے. جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور قلب میں سلامتی پیدا نہ ہو جائے ایمان حقیقی جس پر نجات کا دار و مدار حاصل نہیں ہوتا اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ حق تعالیٰ کے غیر کا خیال دل پر ہرگز نہ گزرے. اگر ہزار سال بھی گزر جائے تب بھی دل میں غیر اللہ کا خیال نہ گزرے کیونکہ اس وقت دل کو ماسو اللہ کا نشان پوری طرح حاصل ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اگر تکلف کے ساتھ بھی اس کو غیر اللہ یاد دلائیں گے تو یاد نہ کرے. یہ حالت فنا سے تعبیر کی گئی اور اس راستے میں پہلا قدم ہے. باتیں بہت واضح ہیں, کوئی ابہام نہیں ہے. اگر کوئی خامخواہ کنفیوز ہونا چاہے تو اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. الدین یسر, دین آسان ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہے. اگر سمجھنا بھی اس کا مشکل نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے الا کہ ہم لوگ اپنے نفس کی وجہ سے پریشانی میں پڑ جائیں. تو جس وقت ہم اپنے نفس کو مطلب اس کی رکاوٹ ہٹا دیتے ہیں اور دل کو ذکر اللہ سے روشن کر لیتے ہیں تو دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. دل روشن ہو جاتا ہے, اس میں سلامتی آ جاتی ہے اور اس کا تعلق غیر اللہ سے کٹ جاتا ہے. اور دوسری طرف ہمارا جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, نتیجتاً یہ پر رکاوٹ نہیں بنتا. جو اس کو کرنے کو بتایا جائے تو اس کو وہ کرنے پہ تیار ہوتا ہے, جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو بس بات تو یہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر عقیدہ درست ہو یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کسی کا ہو تو اس کے بعد بس صرف یہی بات ہے کہ جو فقہی احکام ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے دل اور نفس کا تزکیہ کیا جائے. فرمایا اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا, اصل کام بھی یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اور فرمایا کہ اسی پر ایمان حقیقی کا دار مدار ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایمان میں شک پڑنا جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ اصل میں انہی چیزوں سے ہوتا ہے. مثلا اگر دل کی سلامتی نہیں ہو تو ایمان میں شک ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی طرف انسان کا دل ملتفت نہ ہو اور نفس رکاوٹ نہ کرے تو پھر اس کو فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے, یعنی قلب کی سلامتی اور نفس کا تزکیہ. اور فرمایا کہ یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے. مقصد یہ ہے کہ جس راستے پہ انسان پڑ جائے تو پھر اس کے بعد راستہ سیدھا ہوتا ہے, صرف ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ فنا اگر حاصل ہو گیا تو چونکہ راستہ مل گیا، اس کے بعد پھر آگے منزل ہر ایک کی اپنی ہے کہ اپنی ہمت دکھاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ سیر اللہ حاصل ہو گیا تو سیر فی اللہ کے اندر کوئی انتہا نہیں ہے، وہ انسان جتنا آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے، عمر بھر تک انسان اگر آگے بڑھنا چاہے تو اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں، لہٰذا اس کو مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اس سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مکتوب نمبر 92، یہ مکتوب بھی شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا تھا۔ اس بیان میں کہ دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ نظر و استدلال سے اور اس کے مناسب بیان میں۔ ثبتنا اللہ سبحانہ و ایاکم علی شریعت المصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ کہ نظر و استدلال یعنی قرائن و دلائل۔ پائی استدلالیاں چوبی بود، پائی چوبی سخت بے تم کی بود، بخش بے جاہے فقط کٹ ہو جتی، کاٹ کے پاؤں میں دم ہم کچھ نہیں۔ چونکہ ذکر اللہ کے ذریعے حق تعالیٰ کے پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ ذکر کو اس پاک ذات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ مال التراب و رب الارباب، حق کو پروردگار عالم کے ساتھ کیا نسبت ہے، لیکن ذاکر یعنی ذکر کرنے والا اور مذکور جس کا ذکر کیا جائے کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے، اور جب محبت غالب ہوئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں، اور جب معاملہ دل کے اطمینان کے اصول تک پہنچ گیا تو اس کو ہمیشہ کی دولت حاصل ہو گئی۔ ذکر گو ذکر تا ترا جاست، پاکی دل زی ذکر رحما است، جان جب تک ہے ذکر کرتا رہ، دل کی پاکی خدا کے ذکر سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے بہت بڑا اطمینان دلایا ہے اس آیت شریفہ میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی سے پیاس بجھ جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کھانے سے انسان سیر ہو جاتا ہے، جس طرح چلنے سے انسان تک جاتا ہے، ہاں جی یہ ساری باتیں جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے اطمینانی یہ انتشار سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر دل منتشر ہو مختلف چیزوں کے اندر ہو تو پھر انسان کیا کرے۔ وہ دیکھیں ہم ایک دفعہ تانگے میں آ رہے تھے، بچپن کا زمانہ تھا تو کوچوان جو تھا مطلب ظاہر ہے وہ جس وقت ہمارا جو سفر پورا ہو گیا تو اس نے پیسے مانگے، تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ایک طرف بھاگ گئے، مطلب انہیں پیسے نہیں دیے، کوچوان جب ان کی طرف بھاگا تو دوسرے طرف دوسرے بھاگے، اب کوچوان درمیان میں کھڑا رہ گیا کہ میں کیا کروں، نہ ان کو چھوڑ سکتا ہے نہ ان کو چھوڑ سکتا تھا، اور مزید شرارت لڑکوں نے یہ کی کہ وہ پاس یہ بالا خانہ سا تھا، بچے تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، تو ادھر سے جا کے جو ہے بالا خانے پہ بیٹھ کے ہم کے ایک سے باہر تھے، پانی دیکھتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جب ہمارے دل جو ہے نا مختلف چیزوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو پریشانی تو ہے، انتشار تو ہے، ہاں جی کبھی کیا کبھی کیا، لیکن ایک اللہ کے ساتھ تعلق باندھ لو، ایک اللہ کے ساتھ تعلق حاصل کر لو، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس تعلق کو شروع کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، ہاں جی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی یاد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک ساتھی سے فرمایا، بیٹا ذکر کر لیا کرو، ذکر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بات ہم تک بھی پہنچ گئی، یقیناً تقلیداً تو مان لی مجھے کہ حضرت کی بات تھی، لیکن ذرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا وہ لیت من قلبی، ہاں جی اس پر ذرا تھوڑا سا مطلب غور کر رہے تھے کہ ذکر تو بہت اونچی چیز ہے لیکن سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے جب یہ آیت پڑھی، فسکرونی اذکرکم، میں نے کہا بس ٹھیک، بات میں رکھ لی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی آ گیا پھر اس کے بعد کیا کمی ہے اس کی؟ اللہ کی یاد میں دیکھو نا, اگر کوئی مجھے کوئی افسر بتا دے کہ آؤ آ جاؤ, مطلب یہ کہ میں آپ کو یاد رکھتا ہوں, آپ آ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا, بس اس کے اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ میں بالکل فارغ ہو جاتا ہوں, بھائی جی اس نے فلاں عمر سے کیا. حالانکہ وہ بذات خود اس کی جو صلاحیت ہیں لمیٹڈ ہے, اس سے اوپر والا افسر نہ مانے تو کیا کرے گا؟ بے شک وہ چاہے گا بھی تو ضرور تو نہیں کہ وہ ہو جائے, لیکن اللہ کی طلاق سے تو اوپر کوئی نہیں. اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کون ہے جو روکے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی سے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ہو گیا, پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بس یہی بات کسی کو سمجھ میں اگر آ گئی ہو وہ مطمئن ہوتا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہوتی. حضرت عالم رحمۃ اللہ عجیب عجیب طریقوں سے سمجھاتے تھے. تو ایک بعض میں یہ فرمایا کہ کہات کا زمانہ تھا, ایک غلام تھے وہ اچھل رہے تھے خوشی سے. کسی نے کہا خوشی کے زمانے تم اچھل رہے ہو, کیا بات ہے, سب لوگ پریشان ہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں کیوں پریشان ہوں, میرے مالک کے پاس تو جو ہے نا مطلب پورا گودام جو ہے نا گندم سے بھرا ہوا ہے, مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس کے مالک کے پاس گندم وافر موجود تھا تو اس کے غلام کو کوئی پریشانی نہیں تھی. آئیے, اور ہمارے اللہ کے پاس سب کچھ ہے, بس ہم صرف اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھیں. جب بندے سمجھے بندے کی حاصل ہو جائے گی تو سارا کچھ حاصل ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا پریشانی ہے؟ پریشانی اس وقت تک ہے جب ہمارا تعلق نہیں بنا. تعلق بن گیا سب کچھ حاصل ہو گیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مکتوب نمبر 93. سکندر خان لودھی کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ تمام اوقات اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول رہنے چاہیں. فرمایا پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے اور سنن مقدہ بجا لانے کے بعد تمام اوقات اللہ جل شانہ کے ذکر میں مصروف رکھنے چاہیے. اس کے سوا کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ کھانے اور سونے کے اوقات ہو یا آنے جانے اوقات, بس کسی وقت بھی ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اس ذکر کا طریقہ آپ کو سکھایا ہوا ہے, اس طریقے پر عمل کرتے رہیں. اگر جمعیت اور ذکر میں خلل پائے تو پہلے خلل کا سبب معلوم کریں, پھر اس کے بعد اس کو طریقہ تدار کریں. وہ نہایت عاجز اوزاری سے حق سبحانہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کر ظلمت کو دور ہونے کی دعا مانگنی چاہیے. وہ جس شیخ اور پیر و مرشد سے ذکر حاصل کی اس کو وسیلہ بنانا چاہیے. واللہ سبحان المیسر کل عسیر. حق سبحانہ تعالیٰ ہر تنگی مشکل کو آسان کرنے والا ہے. اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں, ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے. صرف کچھ فرمایا ہے جو نے پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے اور سنن مقدہ بجا لانے کے بعد پھر جتنے بھی اوقات ہیں سب ذکر میں مصروف ہونے چاہیے. کیا بات ہے! اصل بات یہ کہ حضرت کے ہاں تو قلبی ذکر تھا اور قلبی ذکر پہ کوئی پابندی نہیں ہے, پر جس کو قلبی ذکر حاصل ہو وہ تو ہر وقت ذکر کر سکتا ہے, اس کا دل تو ہر وقت ذکر کر رہا ہوتا ہے. نتیجتاً وہ چاہے چل بھی رہا ہو پھر بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے, چاہے بیٹھا ہو پھر بھی ذکر کر رہا ہے, بلکہ سو رہا ہے تو پھر بھی ذکر کر رہا ہے, اور کانا کھا رہے پھر بھی ذکر کر رہا ہے, سارے اوقات اس کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر مالٹا تھے, ان کی ایک بیوی جو تھی وہ حضرت شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو پھر ان کی شادی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نو مسلم خاتون جو انگریز شاہی خاندان کی انگریز خاتون تھی, مسلمان ہو گئی تھی, ان کے ساتھ کی تھی. ان کو ہمارے خاندان والے مدر کہتے تھے. ہاں جی, تو مدر مرحومہ نے حضرت مولانا حضرت اللہ علیہ کے پہلے بیوی سے جو بیٹا تھا مولانا عبدالرؤف صاحب, وہ فوت ہو گئے ہیں. تو وہ اس وقت 10 سال کی عمر میں تھے, 10 سال کی عمر تھی اس کو, تو اپنے سامنے اس کو چارپائی پہ لٹا لیتے تھے اور اس کو ذکر پاس انفاس سکھایا, یعنی سانس کے ذریعے سے ذکر کرنا. اس سانس میں مطلب یعنی سانس باہر آتے ہوئے لا الہ اور اندر جاتے ہوئے الا اللہ, یہ مطلب اس کو سکھایا. پھر ان کو فرماتی تھی بیٹا سیکھ لو, ساری عمر سانس سے لیتے رہو گے کیا ابھی ویسے چلی جائیں؟ ساری عمر سانس سے لیتے رہو گے کیا ویسے چلے جائیں؟ اب اندازہ کر لیں اس کی فکر کو دیکھیں، 10 سال کی عمر میں اس کو ذکر سکھایا، 70 سال کی عمر میں وفات ہو گئے، 60 سال تک وہ سانس لیتا رہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کتنا خوش قسمت تھا، کوئی سانس اس کا بغیر اس کے نہیں کیا۔ تو اب یہ جو بات ہے، یہ خوش قسمتیاں کیسے ملی؟ اللہ والوں سے حاصل کی۔ تو حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ ہر وقت ذکر کرتے رہے، ہر وقت ذکر، اور فرمایا جس مرشد سے ذکر لیا اس کو وسیلہ بنا رہے، جس مرشد سے ذکر لیا ہوا ہے اس کو وسیلہ بنا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ جب کوئی مقبول سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا جو شیخ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دروازہ بنا لیتے ہیں۔ اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے دیتے ہیں، لہذا اس کے لیے وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ جتنا تعلق اس کا اپنے شیخ کے ساتھ بڑھے گا، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھے گا۔ یہی ماشاءاللہ بات ہے، آسان بات ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، بشرطے کہ ظاہر مطلب ہے کہ دنیا کا خواہش، دنیا کا معاملہ اس کے ساتھ شریک، اللہ کے لیے اس کے ساتھ جتنا تعلق بڑھے گا اتنا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھے گا، یہ آٹومیٹک بات ہے۔ تو حضرت نے بھی فرمایا کہ اپنے پیر و مرشد سے جو ذکر حاصل کیا ہے اس کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ مکتوب نمبر 94، خضر خان لودی کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ آدمی کو عقائد کی درستی اور مال سارے کا بجا لانے سے چارہ نہیں، تاکہ دو بازوؤں کے ساتھ عالم حقیقت کی طرف پرواز کرے۔ حق سبحانہ وتعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے راستہ پر استقامت عطا فرمائے۔ جو کچھ لازمی و ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اول فرقہ ناجیہ نجات پانے والے گروہ اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ دو، فقہ احکام یعنی فرض و سنن و واجبات و مستوات، حلال و حرام اور مکروہ مشتبہ کا علم حاصل کے بعد ان کے مطابق اعمال کرنے چاہیے۔ ہاں جی، جب اعتقادی و عملی دو بازو حاصل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے توفیق شامل ہے تو ہو سکتا ہے عالم حقیقت کی طرف پرواز بھی نصیب ہو جائے، اور ان دو بازوؤں تصحیح عقائد و اعمال صالح کے حاصل ہونے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز حصول محال ہے، پرواز حصول محال ہے۔ محال است سعادی کی راہ صفا، توارفت جز در پی مصطفیٰ، تجھے حاصل نہ ہو جب تک نبی کی پیروی کرنا، نہیں ممکن کبھی اہل صفا کی راہ پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پر سامنے قدر ملے۔ یعنی جو حدیث احسان ہے اس میں جیسے کہ ارشاد فرمایا، مل ایمان تو اس میں عقائد آ گئے، مل اسلام اس میں اعمال آ گئے، اور مل احسان اس میں حقیقت آ گئی۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے حضرت نے فرمایا کہ پہلے اپنے عقائد درست کر لو اہل سنت والجماعت کے مطابق، عقائد کے مطابق، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کا علم حاصل کر کے اس پر عمل شروع کر لو، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے دل کو صاف کر کے، نفس کا تزکیہ کر کے عالم حقیقت کی طرف اڑنا شروع کر لو۔ مکتوب نمبر 95، سید احمد باجوڑی کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ آدمی ایک نسخہ جامع ہے اور اس کا قلب بھی جامعیت کے صفت پر پیدا کیا گیا، اور بعض مشاہد کے اقوال جو سکر کی عادت میں وسط قلب وغیرہ کے متعلق ان سے واقع ہوئے وہ توجیحات پر محمول ہے، اس بیان میں کہ سکر سے سہو افضل ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔ انسان نسخہ جامع، جامع شخصیت ہے، جو کچھ تمام موجودات میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا انسان میں موجود ہے، لیکن عالم امکان سے حقیقت کے طور پر اور مرتے وجود سے صورت کے طریق پر ہے۔ یعنی صورت اس طرح ان، اس کے بعد حقیقت حاصل ہوتی، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو شیخین نے روایت کیا، وہ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورتہ طول ذرا، علماء کرام سے حدیث کے معنی میں اختلاف کیا ہے، بعض نے اس حدیث کی کوئی تعویل بیان نہیں کی اور اس کو متشابہات میں شامل کیا، اس کے متشابہات کی تعویل سے بعض لینا سلف صالحین کا مذہب ہے، بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور مشہور تعویل کی صورت سے مراد صفت ہے، اس کے تفصیل بیان کی، تفصیل کے لیے ارشد العلماء ملاحظہ فرمائیں۔ انسان نسخہ جامع ہے اور جو کچھ تمام موجودات میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا انسان میں موجود ہے، لیکن عالم امکان سے حقیقت کے طور پر اور مرتبہ وجوب سے صورت کے طریق پر۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور انسان کا قلب بھی اسی جامعیت پر پیدا کیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں پائے جاتے ہیں وہ سب کچھ تنہا قلب میں موجود ہے. اسی لیے اس کو حقیقت جامعہ کہتے ہیں. اور اسی جامعیت کی وجہ سے بعض مشائخ نے قلب کی اس وقت اس طرح خبر دی کہ عرش اور جو کچھ اس میں ہے سب کو عارف کے قلب دل کے ایک کونے میں ڈال تو کچھ محسوس نہ ہو, کیونکہ قلب عناصر اربع آگ اور خاک و باد افلاک و آسمان و عرش و کرسی و عقل و نفس کا جامع ہے, اور مکانی و لامکانی کو شامل ہے. بس بضرور لامکانی کو شامل ہونے کی وجہ سے عرش و مافیہ جو کچھ اس میں ہے ان سب کی دل میں کوئی مقدار نہیں ہوگی, کیونکہ عرش اس میں جو کچھ ہے وسعت کے باوجود دار امکان میں داخل ہے. مکانی چیز اگرچہ کتنی وسیع و تنگ لامکانی کے مقابلے میں تنگ ہے کوئی مقدار نہیں رکھتی, لیکن مشائخ کرام کو رسول اللہ میں سے ہمیں سوہ ذرا جانتے ہیں کہ یہ حکم سکر پر مبنی ہو, کس چیز کی حقیقت اور اس کے نمونے مثال کے درمیان تمیز نہ کرنے پر معمول ہے. عرش مجید جو کہ زورتام کا محل ہے اس سے بہت بلند ہے کہ تنگ قلب میں سما سکے. قلب میں عرش کے نسبت جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ عرش کا نمونہ ہے, نہ کہ عرش کی حقیقت. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نمونے کے قلب کے مقابلے میں جو کہ بے انتہا نمونوں کا جامع ہے کچھ بھی مقدار نہیں. جس آئینے میں اس قدر بڑا آسمان اور دوسری چیزوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے نہیں کہہ سکتے وہ آئینہ آسمان سے زیادہ وسیع ہے. ہاں آسمان کی صورت جو آئینے میں ہے آئینے کے مقابلے میں چھوٹا ہے, لیکن حقیقت آسمان آئینے سے بہت بڑی ہے. یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت تشریح. ہاں جی, مثلا انسان میں عنصر پاک کا کرہ کا ایک نمونہ پوشیدہ ہے. انسان کی جامعیت پر نظر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا وجود عنصر پاک کے کرہ سے زیادہ وسیع ہے, لہذا انسان کے وجود کے کرہ کے مقابلے میں ایک حقیر شے کے سوا کچھ مقدار نہیں, بلکہ حقیر شے کے نمونہ کو شے جان جان کر یہ حکم وقوع میں آئے. اور بعض مشائخ نے جو علب سکر میں کہا ہے کہ جامعیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت الہی سے زیادہ جامع, ان کا یہ کلام بھی اس سکر کی قسم سے ہے, چونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امکان اور مرتبہ وجود کی حقیقت کا جامع سمجھایا, اس لیے انہوں نے حکم کیا کہ جامعیت محمدی اللہ تعالیٰ کی جامعیت سے. یہاں بھی انہوں نے صورت کو حقیقت تصور کر کے حکم لگایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ وجود کی صورت کے جامع ہیں نہ کہ مرتبہ وجود کی حقیقت کے, اور اللہ تعالیٰ حقیقی واجب الوجود ہے. اگر وہ حضرات وجود کے حقیقت اس کی صورت کے درمیان تمیز کر تو ہر غذا حکم نہ کرتے. اس قسم کے سکر حکام سے اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے محدود اور لامتناہی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدس کی ذات غیر متناہی اور لامحدود ہے. جاننا چاہیے کہ جو کچھ احکام سکریہ سے ہے وہ سب مقام ولایت سے متعلق, جو کم سوہ سے وہ مقام نبوت سے تعلق رکھتا ہے, جو کہ انبیاء علیہ السلام کے کامل تابع دار کو بھی سوہ کے بعد واسطہ سے اس مقام سے پیروی کے طور پر حاصل ہے. حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متبین سکر کو سوہ پر فضیلت دیتے ہیں, اس لیے کہ شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوائے ارف او من لوائے محمد, میرے جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے. وہ اپنے جھنڈے کو ولایت کا جھنڈا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو نبوت کا جھنڈا جانتے ہیں. ولایت کے جھنڈے کو جو سکر کی طرف رخ رکھتا ہے نبوت کے جھنڈے پر جو کہ سوہ کی طرف رکھتا ہے ترجیح دیتے ہیں. اور مدائش قمر بعض مشائخ کا کلام الولایت افضل من النبوہ, ولایت نبوت سے افضل, یہ بھی اس قسم کے سکر کے الفاظ ہیں. ان کا خیال ہے کہ ولایت میں اللہ کی طرف ہوتا ہے اور نبوت میں مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس میں شک نہیں کہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے خالق کی طرف توجہ کرنا افضل ہے. اور بعض مشائخ نے اس کلام کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. اس فقیر کے اس قسم کی باتیں بیکار فضول ہیں, کیونکہ نبوت میں صرف خلق مخلوق کی طرف متوجہ نہیں بلکہ اس توجہ و خلق کے ساتھ ساتھ وہ حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ رکھتا ہے, یعنی اس کا باطن حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھا, اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ. اور جو شخص اپنی تمام تر توجہ مخلوق کی طرف رکھتا ہو بدبختوں میں سے ہے. انبیاء علیہ السلام تمام موجودات میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر دولت انہیں کو حاصل ہوئی ہے. ولایت نبوت کا جزء و نبوت کل ہے, یہ وجہ کہ نبوت ولایت سے افضل ہے خواہ ولایت نبی کی ہو یا ولی کی. لہذا سکر سے سو افضل ہے, کیونکہ سو میں سکر بھی شامل ہے, جس طرح کہ نبوت میں ولایت درج ہے. ماں سو کو جو عام الناس کو حاصل ہے وہ بات سے خارج ہے, اس سو پر سکر کو ترجیح دینا کچھ معنی نہیں رکھتا. اور اس جس میں سکر شامل ہے البتہ سکر سے افضل ہے. علوم شرعیہ جن کے ساتھ رونے کی جگہ مرتبہ نبوت ہے سراسر سو ہے, اور علوم کے مخالف جو کچھ بھی ہو سکر ہے. متعلق شکر والا شخص معذور ہے تقلید کے لائق سو کے علوم میں نہ کہ شکر کے. سبحان اللہ سبحانہ علی تقلید العلوم الشریعت علی مصدرها الصلاۃ والسلام والتحیہ. یرحم اللہ عبدا قال امینا, اللہ تعالیٰ کے علوم شریعت کی تقلید پر ثابت قدم ہے کہ علوم شریعت کے مصدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم ہو تحیہ, اور اللہ تعالیٰ اس پر بند پر رحم جس نے امین کہا. اور یہ جو حدیث قدسی موارد ہے لا یسعنی اردی ولا سمائی ولیکن یہ سونی قلب و دل مومن، میرے زمین میں آسمان میری گنجائش نہیں، لیکن میرے بن مومن بننے کا دل میرے گنجائش رکھتا ہے. اس گنجائش سے مرتب مراد مرتبہ وجود کی صورت کی گنجائش نے کی حقیقت کی، کیونکہ حلول کی وہاں گنجائش نہیں جیسے کہ اوپر گزر چکا. بس ظاہر ہوا کہ قلب کا لامکانیت کو شامل ہونا لامکانیت کی صورت کے اعتبار سے، نہ کہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے، یا عرش معافی ذات واجب کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ حکم لامکانیت کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے. سبحان اللہ الحمد للہ. حضرت نے ماشاءاللہ بہت یعنی اہم بات کی تشریح فرمائی ہے، اور چونکہ یہ جن اکابر کی طرف حضرت نے مکتوبات شریف بھیجے ہیں تو ان کے اپنے مقامات بڑے اونچے تھے، تو بہت اونچے مقامات کی تشریح ظاہر اس میں آ جاتی تھی. تو یہ بھی ان خطوط میں سے خط ہے کہ جس شاہد کی طرف بھیجا ہے بڑی مقام والے حضرت ہیں، لہذا انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ حضرت نے تفصیل کے ساتھ ایک چیز کو بلے اس میں صاف کیا. حضرت نے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ نسخ جامع ہے، یعنی جامع شخصیت ہے، اس کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے. یعنی گویا کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کی ہر ایک کی ایک نظیر موجود ہے، ہر ایک مطلب جو ہے نا اس وجود ہے نمائندے کی. یعنی جو کچھ تمام موجودات میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا انسان میں موجود ہے، لیکن عالم امکان سے حقیقت کے طور پر، مرتبہ وجوب سے صورت کے طور پر، یعنی جو مرتبہ وجوب ہے یعنی وہ عرض نہیں ہے، تو اس صورت میں صورت کے طور پر ہے، جیسے کہ فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پیدا کیا، اور انسان کا قلب بھی جامعیت پر پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی صورت پر فرمایا ہے تو یہ صفات کے لحاظ سے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو وہ صفات دی ہیں جس میں وجہ مطلب یعنی وہ ہے. باقی یہ کہ فرمایا کہ انسان کا قلب بھی اس جامعیت پر پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا قلب میں ہے. قلب کیا چیز ہے؟ روح پورے جسم میں پایا جاتا ہے اور قلب اس کا مرکز ہے، تو گویا کہ جو پورے جسم میں پایا جاتا ہے وہ صرف قلب میں پایا جاتا ہے. ہاں جی، اس لیے اس کو حقیقت جامع کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تشریح مطلب کی ہے وہ چلا آ رہی ہے. اور اس جامعیت کی وجہ سے بعض مشاہد نے قلب کی وسعت کی اس طرح خبر دی کہ اگر عرش جو کچھ اس میں ہے سب کو عارف کے قلب کونے میں ڈال لے تو کچھ بھی محسوس نہ ہو، کیونکہ قلب عناصر اربا، آگ آب و خاک و باد، افلاک آسمان اور عرش کرسی اور عقل نفس کا جامع ہے، اور مکانی لامکانی کو شامل ہے. بس بضرور لامکانی کو شامل ہونے کی وجہ سے عرش مافیہ جو کچھ اس میں ہے ان سب کے دل میں کوئی مقدار نہیں ہوگی، کیونکہ عرش اس میں جو کچھ ہے وسعت کے باوجود دائر امکان میں داخل ہے. مکانی چیز اگر کتنی وسیع و تنگ لامکانی کے مقابلے میں کوئی مقدار نہیں رکھتی. لیکن جو مشائخ سہ والے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سکر والے حضرات کا کلام ہے، جو مشائخ سکر والے ہیں وہ تو اس طرح بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سہ والے مراد ہیں جن کے علوم واپس آ جاتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ کلام کیا ہے، مطلب اس کی تعبیر کی جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کے حقیقت کے مطابق نہیں بلکہ اس کی صورت کے مطابق ہے. جیسے مثال دی کہ جیسے سورج کو اگر آئینے میں دیکھ لے تو وہ سورج اس آئینے سے چھوٹا نظر آئے گا، وہ سورج اس آئینے سے چھوٹا نظر آئے گا. تو کیا حقیقت میں سورج آئینے سے چھوٹا ہے؟ تو اس کی جو صورت ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے اس کی حقیقت سے چھوٹی ہے، لیکن اس سورج کی حقیقت تو اس آئینے سے چھوٹی نہیں ہے نا. تو یہاں صرف صورت کے بارے میں، کیونکہ انسان صورت کو دیکھ سکتا ہے، حقیقت کا ادراک تو عالم سہو میں ہوتا ہے. ہاں جی، تو جو عالم سہو میں عالم سکر میں ہے تو حقیقت کو نہیں دیکھ رہا، صورت کو دیکھ رہا ہے، نتیجتاً اس کی وجہ سے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں تو سب کچھ ڈالنا تو کچھ بھی. ظاہر دل کیا چیز ہے؟ آئینہ ہے، دل بھی آئینہ ہے نا، مطلب آئینے کے اندر سب کچھ نظر آتے ہیں، کیونکہ دل کو منور کرنا ہوتا ہے، دل کے آئینہ کو منور کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ دل جب آئینہ ہے تو اس کے اندر اشیاء نظر آئیں گی، جتنی صفائی اس میں آئے گی اتنی زیادہ اشیاء اس میں نظر آئیں گی. تو اگر صفائی ہوتی رہی گوتی رہی ہوتی رہی تو اس میں عرش بھی نظر آ سکتا ہے، اس میں اور چیزیں بھی نظر آ سکتی. اب جتنی چیزیں نظر آئیں وہ ان کی صورتیں ہیں، حقیقت تو نہیں ہے. تو لہذا صورت کے اعتبار سے تو اس دل کے اندر ہے, صورت کے اعتبار سے تو اس کے دل کے اندر ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو اس دل کے اندر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں صورت کے اعتبار سے واقعی اس کے اندر سارا کچھ غائب ہو جائے گا. فرمایا کہ لیکن مشائخ کرام مصو علیہ حضرت جند کے حکم سکر پر مبنی ہے اور کس چیز کی حقیقت اس کے نمونے کی مثال کے درمیان تمیز نہ کرنے پر معمول ہے. عرش مجید جو کہ ظہور تام کا مال ہے, یعنی سے اللہ تعالیٰ کا مطلب جو قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے, تو اس سے بہت بلند ہے کہ تنگ قلب میں سما سکے. قلب میں عرش کی نسبت جو کچھ ظاہر تھا, بلکہ قلب کو عرش اصغر کہا گیا ہے. عرش اصغر, عرش اصغر کیوں؟ عرش اصغر اس لیے کہ قلب کو جب تعلق ہو جاتا ہے عرش کے ساتھ, قلب کو جب تعلق ہو جاتا ہے عرش کے ساتھ, تو عرش کے اوپر جو تجلی آتی ہے وہ عرش سے منعکس ہو کر قلب کے اوپر آ جاتی ہے. نتیجتاً وہ جو منعکس تجلی جو قلب پہ آتی ہے وہ اس سے انسان کا جو قلب ہے مجلہ ہوتا رہتا ہے. تو چونکہ وہی تجلی لائی ہے, جو ادھر آتی ہے وہ یہاں بھی آتی ہے لیکن انعکاسی صورت میں, تو ایسی صورت میں اس کو عرش اصغر کہا گیا ہے. یہ عرش اصغر ہے اور واقعتاً قلب کا تعلق عرش سے ہو جاتا ہے, اللہ والوں کا ہو جاتا ہے. ہمارے رحمان بابا کا شعر ہے, جو پیو قدم تر عرش پر رسی مالی دل دے رفتار دروشانو, یہ جو ایک قدم سے عرش تک پہنچ سکتے ہیں تو میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی. تو ظاہر مراقبات میں تو حضرات جاتے ہیں. ایک قاضی ضیاءالدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپس میں جو بات چل رہی تھی, تو ایک دفعہ ایک مجلس میں حضرت تشریف فرماتے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, تو اچانک اٹھے, اٹھے تو قاضی صاحب اٹھے اور قاضی صاحب نے ہم کو بٹھا دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے تو قاضی صاحب اٹھے اور پھر اس کو بٹھا دیا. تیسرے بعد جب حضرت خواجہ صاحب اٹھے, قائد صاحب ان کے سامنے اس طرح دس پستہ کھڑے ہو گئے خادموں کی طرح. ہاں جی, تو بعد میں حضرت قائد صاحب کے ساتھیوں نے پوچھا قائد صاحب سے کہ کیا ہوا, پہلے آپ نے دو دفعہ تو ان کو بیٹھا دیا اور تیسری دفعہ آپ ان کے سامنے بڑے مؤدب بیٹھ گئے, یہ کیا بات تھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں ان کی طرف تھوڑا بیٹھ گیا تھا, میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان یہ جو ہے نا اس نے پرواز کی آسمان تک, تو وہاں تک میری بھی پرواز تھی, لہٰذا میں نے اس کو پکڑ کر واپس لے آیا. اچھا, پھر اس بھی پرواز کی عرش کے نیچے تک, تو وہاں تک میری بھی پرواز تھی, تو وہاں سے میں نیچے لے آیا. پھر اس کے بعد عرش کے اوپر چلے جائے, تو میں جب جانے کا تو فرشتوں نے مجھے روک دیا, تمہاری باری نہیں, تم نہیں جا سکتے ہو. ان کا مقام ان کے سر اونچا نہیں تھا, تو مجھے جو روک دیا, تو مجھے روک دیا تو میں نے دیکھا جو عرش کے انوارات میں نے دیکھے, یعنی حضرت پر, چونکہ وہ تو عرش کے اوپر چلے گئے تھے تو میں تو عرش کے انوارات کے سامنے کھڑا تھا, ان کے سامنے میں توڑے کھڑا تھا. یہ مقام بیان بھی کر رہے ہیں اور اپنی بات چلا بھی رہے ہیں, یہ والی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو بات ہے کہ یہ حضرات کر سکتے ہیں. مشہور جو غزل امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی, ہاں جو اس میں حضرت نے فرمایا کہ ندانا, اچھا کیا, ہاں نمی دانم کے, ہاں جی منزل بود شب جائے کہ من بودم, ہاں یہ جو غزل ہے یہ اس کا وجہ جو ہے وہ کافی ماشاء اللہ وہ گہری بات ہے کہ کسی اللہ والے نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ میں گیا تھا مراقبے میں نار اوپر گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے اولیاء کرام موجود تھے لیکن خواجہ صاحب نہیں تھے. تو یہ بات ہے کہ یہ تو ان کو بڑے دکھ ہو گیا کہ اپنے شیخ کے بارے میں کوئی کم بات سن سکتا ہے, شیخ کے بارے میں تو لوگ کے جذبات بڑے اونچے ہوتے ہیں, تو بڑے پریشان ہو گئے. تو اب حضرت سے بات کرنے بھی چاہتے تو کر بھی نہیں سکتے تھے, تو وہاں پر کھڑے تھے بڑے پریشان. تو خواجہ صاحب کو نظر آ گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کیوں خسرو, کیا ہو جائے, کیوں پریشان ہو؟ تو پھر نہ کہہ سکے. تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی سناؤ بتی کیا بات ہے. آخر جب بہت دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عجیب باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور فلاں صاحب ہے वो इस तरह कहते हैं तो ज़ाहिर है मुझे तो समझ नहीं आती, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा उनको कह दो कि आज देख लोगे, चलो आज चले जाओ आज देख लोगे कहाँ है। अच्छा तो कहते हैं कि फिर वो जाकर उन्होंने उसे कह दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो बहरहाल उमरा से भी गलत हो थारे हुए थे, दोनों चले गए। दोनों चले गए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हुए इकराम के साथ और ख्वाजा साहब उसमें नहीं है। तो फिर वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह पूछे कि क्यों खुसरो, क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो उस पर जो है मतलब ये है कि या रसूलल्लाह मेरा शेख यहाँ नहीं है, पर मैं अच्छा वो देख लोगे। तो फिर कहते हैं दूसरे आसमान पे चले गए, दूसरे बिल्कुल वही मंजर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया इकराम है। तो इस तरह बारी बारी सातवें आसमान पे पहुँच गए। जब सातवें आसमान पहुँच गए तो वहाँ पर हजरत के आप सबके साथ एक साहब बैठे हुए थे जिसने चेहरा छुपाया हुआ था। तो आप सब ने फरमाया अपना चेहरा खोल, चेहरा खोल दे पाया। अब ये जो हालत तो मतलब उन पर खुल गई ये बात, उससे ऐसी कैफियात उनकी हो गई कि उन्होंने गज़ल इस वक्त लिखी है बिल्कुल बदी गज़ल कि नमी दानम हाँ चे मंजर बोल शब जाए कि हम बोदम मन बोदम। तो ये है कि यहाँ तक इंसान की परवाज हो सकती है, मुराकबात में इस किस्म की परवाज मुमकिन है। लेकिन बहरहाल जो यानी अर्श की जो हकीकत है वो तो बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो दिल में अर्श की सूरत आ सकती है और उस सूरत की वजह से अर्श के अनुहारात भी आ सकते हैं, सूरत की वजह से अर्श के अनुहारात भी आ सकते हैं तजल्ली की तरह। जैसे मैंने अर्ज किया था कि अर्श असगर है, तजल्ली मतलब उधर से अर्श किसकी आ जाती है। लेकिन ये बात है कि वो हकीकत की तरह तो नहीं होता ना, यानी उस तरह होगा तो नहीं कि बिल्कुल अर्श हो, वो अर्श की तरह तो नहीं होगा। तो फरमाए कि न कि अर्श के, इसमें कोई शक नहीं कि इस नमूने की कल्ब के मुकाबले में जो कि बेइंतहा नमूनों का जाम है कुछ भी मिकदार नहीं। जिस आईने में इस कदर बड़ा आसमान दूसरी चीज़ों के साथ दिखाई देता है, नहीं कह सकते कि वो आईना आसमान से ज़्यादा वसी है। हाँ आसमान की सूरत जो आईने में है आईने के मुकाबले में छोटा है, लेकिन हकीकत आसमान आईने से बहुत बड़ी है। ये बात एक मिसाल से वाज़ेह हो जाती है। बस इंसान में अंसर को रहा कि कुरा का एक नमूना पोशीदे है। इंसान की जामियत पर नज़र करते हुए नहीं कह सकते कि इंसान के वजूद अंसर को खाक के कुरा से ज़्यादा वसी है, लिहाजा इंसान के वजूद के कुरे हाक के मुकाबले में अकीर शे के सिवा कुछ मकदार नहीं, बल्कि अकीर शे के नमूने को शे जानकर यह हुक्म वक्ू में आए। और बाद मशाइख ने जो गलब शुक्र में कहा है कि जामियत मुहम्मदी जामियत इलाही से ज़्यादा जाम है, उनका ये कलाम भी इस शुक्र की किस्म से है, चूँकि उनने हज़रत मोहम्मद सल्लम को इम्कान और मरतब वजूद की हकीकत का जाम समझा है। हाँ जी, इनको इम्कान और मरतब वजूद, इसलिए उन्होंने हुक्म किया कि जामियत मोहम्मदी अल्लाह अल्लाह जलशान की जामियत से ज़्यादा है। या भी उन्होंने सूरत को हकीकत तसव्वुर करके हुक्म लगाया आप मरतब वजूद की सूरत के जामे हैं न कि मरतब वजूद की हकीकत के, और अल्लाह ताला हकीकी वाजिब वजूद है। अगर वह हजरात वजूद की हकीकत उसकी सूरत के दरमियान तमीज़ करते तो हरगिज़ ऐसे हुक्म न करते। इस किस्म के शुक्रिया अहकाम से अल्लाह ताला की ज़ात मुनज़्ज़म। अब मैं ज़रा एक बात की तरफ आता, गहरी बात है ना, मुश्किल बात है, लेकिन हजरत ने चीज़ें बहुत आसान कर दी। अलबत्ता जिन लोगों को अल्लाह जल्ल शानो अपने बातिल नजरियात की वजह से महरूम कर दे उनकी चीज़ समझ नहीं आ सकती। होता यह है कि जो शुक्र के हालात हैं इसमें जो साहिब शुक्र है वो माजूर है, चाहे वो कितना बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो माजूर है। हालांकि अगर इसको होश में कोई कह दे तो कुफर के अकीदे आ जाएंगे, अगर होश में अगर कोई बातें ये बातें कर लें तो कुफर के अकीदे उसमें आ जाएंगे। लेकिन चूंकि वो होश में नहीं कह रहा गलब हाल में कह रहा है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में चूंकि गलब हाल होता है तो इंदल्ला माजूर होता है, इंदल्ला वो माजूर होता है। अब उसकी जो माजूरी है वो उसके लिए बड़ी नेमत है कि उसको इर्तिकाब कुफर से बचाया हुआ है। अब जो साहिब है शुक्र वो तो ये बातें करेंगे तो ये तो माजूर है, लेकिन जो होश में बातें करें तो कुफर के मुर्तकब हो जाएंगे। کفر کے مرتکب ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی نقل کرنا بہت خطرناک ہے, ایسے لوگوں کی نقل کرنا بہت خطرناک ہے. اس لیے فرمایا کہ تصوف کی کتابیں یہ دو داری تلوار ہیں, دونوں طرف وار کرتی ہے, لہذا بغیر کسی کے سپرویژن کے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ میں نے کتاب کے بارے میں شیخ سے پوچھا تو حضرت خاموش ہو گئے, پھر میں نے پوچھا تو حضرت خاموش ہو گئے, پھر میں نے پوچھا کہ حضرت پڑھو, پڑھو لیکن اچھی طرح پڑھو, درمیان کوئی چیز چھوڑو نہیں. یعنی فرمایا پڑھو لیکن اچھی طرح پڑھو, درمیان میں کوئی چیز چھوڑو نہیں. تو یہ چیز اس لیے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز چوٹ جاتا تو وہ کتاب اتنی عمیق کتاب تھی کہ میں گڑبڑ میں جا سکتا تھا, یہی بات تھی. تو یہ جو بات ہے, یہ جو غیر محتاط لوگ ہوتے ہیں, بالخصوص ان میں شاعر لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے جی, ان میں شاعر لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. شاعروں میں دعوے بہت ہوتے ہیں, شاعروں میں دعوے بہت ہیں, کوئی دعوے کرتے رہتے ہیں, بے تو کیسے قسم باتیں کرتے ہیں. تو یہ دعویٰ جو ہے, جو اگر یہ ہوش میں ہے تو وہ تو خطرناک بات ہے, وہ تو کیا. ایسی صورت میں ان حضرات جو معذور ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہے نقصان ہوا, وہ تو واپس آ جائیں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, لیکن جو لوگ ان کی نقل کرتے ہیں وہ بری طرح مار کھا جائیں گے. حضرت نے اس لائن پہ بہت کام کیا ہے, بزرگوں کو بچایا ہے, بزرگوں کے بارے میں بہت ادب سے بات کرتے ہیں حضرت, لیکن باقی لوگوں کو اچھی طرح سمجھایا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ والی بات ہے کہ ہوش میں جو بات کی جا سکتی ہے وہ صرف شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی بات انسان ہوش میں زبان سے نکالے اس کا شریعت کا مخالف نہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ شریعت کی بات کے مخالف بالکل نہ ہو. بلکہ یہاں تک اس میں مطلب گنجائش ہے کہ ایک شخص بظاہر سکر میں شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, لیکن اگر اسے اور لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہو, اور لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہو, تو ان کو شہید کرنے میں بھی عمل نہیں کرتے. حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو یہ ایسے ہی تھے, تو اورنگزیب عالمگیر سے انہوں نے بار بار وان کیا کہ اس طرح نہ کرو, تو اگر مست ہے اپنے اس محل میں مست ہے, تو وہ باز نہیں آئے. جب باز نہیں تو حضرت نے ان کو حکم دے دیا کہ اس کو مارو, تو ان کو شہید کر دیا. جب شہید کر دیا تو ان کے وزیر اعظم نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس کے تو لائق نہیں تھے, یعنی یہ جو ہوا یہ تو مناسب نہیں تھا. نے فرمایا خوفتہ بھی سوئے ہوا اچھا ہے, یعنی نہیں فرمایا کہ زندگی کو یا یہ سر نہیں, فرمایا سوئے ہوا اچھا ہے. ہاں تو یہ حضرت جو تھے منصور حاجی بالکل, ہاں حلاج رحمۃ اللہ جو تھے, یہ جو ہے نا یہ بھی اس طرح ہی تھے, یہ مطلب جو ہے نا یہ بھی معذور تھے. جب معذور تھے تو ان پہ جب فقہا نے عمل کر لیا, یہ خط تک جو بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی استفتا کیا تھا, تو حضرت نے اپنا جو ہے نا وہ جا کر دارالافتاء جا کر مفتیوں کا لباس پہن کر ان کے اس پہ دستخط کر لیا, یعنی اس فتویٰ کے رخ سے مطلب وہ جائز ہے. اس حقیقت میں تو ان کا مقام جانتے تھے. ہاں جی, تو جب وہ فتویٰ دے دیا تو جب ان کو شہید کیا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ دجلہ جو ہے نا وہ اس طرح وہ کہتے وہ بہت اوپر آیا نا, جب اوپر آیا تو وہ حضرات چلے گئے اور قرآن اپنے ساتھ لے گئے اور کے سامنے کیا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو سامنے رکھ کر کیا ہے تو واپس چلے جا, اور اگر اپنے نفس کے لیے کیا ہے تو جو تیرے برس تو واپس گیا. پتہ چلا کہ انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, تو اللہ کے لیے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کا لوگ عقیدہ خراب ہو رہا تھا. تو لوگ کی عقائد کو بچانے کے لیے بعض دفعہ اگر ان کو شہید بھی کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی فقہا کے ہاں گنجائش ہیں, کیونکہ ظاہر کا بچانا ضروری ہے. ظاہر کا بچا باطن کے تو نظام اللہ کے پاس ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ بچا دے گا, لیکن جو ظاہر ہے جن پہ جو لوگوں پہ حجت ہے اس کا بچانا بہت ضروری ہے. تو اس انہوں نے مطلب جو ہے نا اس وجہ سے وہ کر لیا, لیکن بہرحال ان کا مقام اپنا تھا. अब देखो ये कोई अगर होश में कह रहे कि हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जामियत है वो अल्लाह की जामियत से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे अगर होश में कोई कह रहे। हाँ जी, हज़रत मुजद्दद सानी रहमत अल्लाह अलैह ने एक मौके पर इरशाद फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रुक गए और आगे अल्लाह की मोहब्बत तक ना पहुँच सके तो वो आप से सम के आशिक नहीं अपने आप के आशिक है, वो आप से सम के आशिक नहीं अपने जात के आशिक है। उनको जिस किस्म का इश्क चाहिए वो उसमें मशगूल है, वो असल इश्क में तो नहीं, आप से सम के इश्क में मशगूल होते तो आप से सम तो अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे। तो ये अगर ये रुक गए यहां पर तो इसका मतलब है कि उनको अपनी जात के साथ इश्क है तो आप से सम की बात भी नहीं मान रहे। हाँ जी, तो ये जो बात है मतलब ये है कि बहुत मुश्किल बात है। अगर कोई अल्लाह न करे ना करे अगर ये उज़र वाली सूरत ना हो तो फिर तो बच नहीं महारे, बच नहीं महारे। ये मेरे ख्याल में ये किधर गए वो जो ना हजरत मौलाना गंगूई रहमतुल्लाह अलैह की मक्तूबात शरीफ वैसा हमारे बुजुर्गों ने माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अल्लाह करे कि निकल आए। इसमें हजरत का भी इस किस्म का मकतूब है तो उसमें हजरत ने फौरन इस पर इस्तफाद किया, फौरन इस्तफाद किया। इसमें वक्त लगेगा सुन में मुझे वो जगह मालूम नहीं है लेकिन हजरत ने आखिर में कुछ फरमाया और फिर उसके बाद फौरन फरमाया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हजरत तो बहुत घबराते हैं इस चीज़ से, मतलब बातों में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये मामला अकीदे का जो होता है बहुत नाजुक होता है, इस वजह से इसमें जरूरत नहीं करनी चाहिए, इसमें डरना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से ज़ुबान फिसल जाए और पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाए। तो ये जो बातें हैं मतलब ज़ाहिर अगर कोई होश में कर दे तो वो तोड़ जाए। हैं, जानना चाहिए कि जो कुछ अहकाम सुकरिया से है वो सब मुकाम विलायत से मुतालिक, जो कुछ सोच है वो मुकाम नबूवत से ताल्लुक़ रखता है, जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के कामिल ताबेदारों को भी सोच के वास्ते उस मुकाम से पैरवी के तौर पर हासिल हो जाते हैं। हज़रत शेख बायज़ीद बुस्तानी के मुतबईन शुक्र को सोह पर फजीलत देते हैं, उनको वो जो मोहब्बत है ना हज़रत के साथ तो शेख की बातों की वो कहते हैं कि उनकी बातें बड़ी अच्छी थी तो सोह शुक्र। इसलिए शेख बायज़ीद बुस्तानी कहते हैं लवाई अरफो में लवाई मोहम्मद, मेरे झंडा जो है वो आप सज़म की झंडे से बुलंद है। तो ये भी शुक्री की बात हो सकती है, ये सौ की बात तो नहीं हो सकती क्योंकि सौ के लिहाज से तो सब जानते हैं कि कितने भी वली अल्लाह कितने ऊंचे मुकाम वाले हो जाएं वो सहाबी तक भी नहीं पहुंच सकते, और सहाबी कितने बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाए तो वो नबी के मुकाम में। तो हज़रत ने मतलब जो ख़त लिखा था वो ये हुजूर ने जो बंदा नालायक के हाल से इस्तफसार फरमाया मेरे मावाए दारे नस नाकस के क्या हालात और किस दर्जे की कोई खूबी है जो आफ्ताबे कमालात के रूबरू अर्ज़ करूँ, बखुदा सख्त परेशान हूँ शर्मिंदा हूँ, जो कुछ नहीं मगर जो इरशाद हजरत है तो क्या करूँ, बिना चारे कुछ लिखना पड़ रहा है। हजरत मुर्शिद मन देखो कैसे बहुत मैंने अपने मुर्शिद से बात करे, लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। हज़रत मुर्शिद मन इल्म ज़ाहिरी का तो ये हाल है कि आपकी खिदमत से दूर हुए गालिबन अरसा 7 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, इस साल तक 200 से चंद अदद ज़्यादा आदमी सनद हदीस हासिल करके गए हैं और अक्सर इनमें वो है कि उनने दर्स जारी किया और सुनत के हया में सरगरम हुए और शादीन उनसे हुई, उस शर्फ से ज़्यादा कोई शर्फ नहीं अगर कबूल हो जाए। और हज़रत अकदाम नालेन यानी जूतों के तोफ़ैल ये हाज़िरी का समर का खुलासा है कि जज़र क़ल्ब में गैरुल्लाह से नफ़ो ज़र्र का इल्तिफात नहीं है, गैरुल्लाह से भी कोई मतलब हो सकता है। वल्लाह बाज़ औक़ात अपने मशाइख़ की तरफ से इलाजी हो जाती है, लिहाजा किसी के मदह ज़िम्म की परवाह नहीं रही और ज़ाम और मादे को दूर जानता हूँ और मासीत की तबान नफरत तात की तबान और रगबत पैदा हो गई और ये असर इसी नस्बत आदाश बेरंग का है जो मिश्कात अनवार हजरत से पहुँचा है, बस ज़्यादा अर्ज़ करना गुस्ताखी और शोक चश्मी है। या अल्लाह माफ़ फरमाने हज़रत के इरशाद से तर्ब हो, झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ तेरे ज़िले तेरे वजूद है मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ और वो जो मैं है वो तू है और मैं और तू खुद शिरक दर शिरक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सारी बातें समझने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, بڑا حوصلہ چاہیے. اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے, اور میں وہ تو خود شکر. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں انسان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ محتاط, حالانکہ ان کو یہ مقامات حاصل تھے, یعنی اپنے آپ سے یہ نکل گئے تھے, فنا فی اللہ کن حاصل ہو گیا تھا اور باقی باللہ تھے, اللہ کی طرف سے ان پہ جو الہام ہوتا تھا وہی بتاتے تھے. لیکن بہرحال عالم صحو میں استغفار ہی سب سے بڑی دولت ہے, کہ اس سے انسان کی بچت ہوتی ہے. فرمایا کہ اور بعض مشائخ کا یہ کلام الولایت افضل من النبوہ, ولایت نبوت سے افضل ہے, یہ بھی اس قسم کے سکر سے ہے. ان کا خیال کہ ولایت میں حق تعالیٰ کی طرف رخ ہوتا ہے اور نبوت میں مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس میں شک نہیں کہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے خالق کی طرف توجہ کرنا افضل ہے. اور بعض مشائخ نے اس کلام کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. اس فقیر کے نزدیک اس قسم کی باتیں بیکار اور فضول ہیں, کیونکہ نبوت میں صرف خلق ہی طرف متوجہ نہیں ہوتی, بلکہ اس توجہ و خلق کے ساتھ وہ حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ رکھتا ہے, امتثال امر کے طور پر, امتثال امر کے طور پر. یعنی وہ ان کا, اب دیکھیں میں اپنے آنکھ سے کسی کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے دل سے کسی کو دیکھ رہا ہوں, تو کون سا افضل ہے؟ دل بنا جاتا ہوں. اچھا اب جو مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی شخص جیسے میرا محبوب ہے مجھے بازار بھیج دے کہ میں بازار سے کچھ لے آؤں, ان کی ارشاد کیوں تھا, اب نہ جاؤں تو بے ادبی ہے, خلاف ورزی ہے, ہاں جی, اور جاتا ہوں تو دوری ہے, جاتا ہوں تو دوری ہے. اب اس صورت میں جاؤں گا لیکن اس وقت میں آنکھوں سے تو نہیں دیکھ, لیکن دل مسلسل اپنے محبوب کی طرف ہوگا, تو اس وقت میں جو بازار جا رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں بازار کا, وہ اصل میں ہاتھ تو بازار میں ہے, دماغ بازار میں ایسا, لیکن دل اپنے محبوب کے ساتھ ہے. اسی کو حضرت نے خلوت در انجمن فرمایا ہے, خلوت در انجمن یعنی لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا, جیسے لوگوں سے اکٹھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا نا ابھی اسے مناشد گنگرہ مسلم نے کہ لوگوں سے نہیں رہا تھا کوئی, کوئی میرا مدح کرتا ہے, کوئی عزم کرتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اسی طریقے سے مطلب لوگوں سے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اب ایسی صورت میں یہ جو ہے نا وہ تو نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غیر متوجہ تو نہیں ہے, اللہ کی طرف متوجہ. لیکن دو صورتوں میں, ایک قلبی طور پر دیکھنے کی صورت میں اور دوسرے حکم پورا کرنے کی صورت میں, تو کون سی چیز افضل ہو گئی؟ ہاں جی دونوں چیزوں کو حاصل ہے. تو یہاں پر بھی والی بات ہے کہ جو ہے نا مطلب جنہوں نے کہا تو ان کی صرف ایک چیز پر نظر گئی, اور جو محقق ہوتا ہے ان کی دونوں چیزوں پہ نظر جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام تمام موجودات میں سب سے بہتر ہیں, اور سب سے بہتر دولت انہیں کو نصیب, ولایت نبوت کا جز ہے اور نبوت کل ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے, خواہ ولایت نبی کی ہو یا ولی کی. یعنی وہ جو دل سے اس کی طرف دیکھنا وہ کیا ہے؟ ولایت ہے نا. اور جو مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کا حکم ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے نبوت ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر کیا ہے؟ یہ نبوت ہے. لہذا شکر سے سو افضل ہے, کیونکہ سو میں شکر بھی شامل ہے, جس طرح کہ نبوت میں ولایت درج ہے. مہا سو جو کہ عوام الناس کو حاصل ہے وہ باہر سے خارج ہے, کہ ان کو تو وہ چیز حاصل نہیں ہے, وہ دل سے دیکھنا تو حاصل نہیں ان کو, ان کی بات اور ہے. یہ تو اصل میں اولیاء اللہ کے شکر کی بات کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کے شکر اللہ کی محبت میں ایسا ہوتا ہے, وہ قدر بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے ہوتے ہیں. وہ ویسے اپنے, اب انسان دنیا کے محبت میں پاگل ہو جائے اور دوسرا اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے, دونوں برابر ہو گئے؟ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اس سو پر شکر کو ترجیح دینا کچھ معنی رکھتا, اور سو جس میں شکر شامل ہے البتہ شکر سے افضل ہے. علوم شریعہ جن کے ساتھ رونے کی جگہ مرتبہ نبوت ہے سراسر شکر ہے, اور علوم کے مخالف جو کچھ بھی ہو شکر ہے, شکر والا شخص معذور ہے. تقلید کے لائق سو کے علوم ہے نہ کہ شکر کے علوم. سبحان اللہ سبحانہ و تعالی تقلید العلوم الشرعیہ, علی مصدر الصلاۃ والسلام و تحیہ. اصل میں عوام کے اندر جن چیزوں کی قدر ہوتی ہے وہ اور ہے، اور خواص کے یہاں جن چیزوں کی قدر ہوتی ہے اور ہے. عوام اچھل کود سے بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے سے خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے سے خوش ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ہے نا وہ بڑے فخر سے وہ تصویریں بنائے ہوتی ہیں، وہ مریکہ کو لال شاہ تھا بابا لال شاہ، ان کی ننگی تصویریں جو ہے نا لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. عوام تو اس قسم کی حال ہوتے ہیں، عوام تو پرواہ نہیں کرتا، عوام کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس درجے میں ہے. ایسے لوگ صرف معذور ہوتے ہیں، صرف معذور ہوتے ہیں اس وقت. ان کا مقام اس وقت واپس آتے ہیں جب وہ سوہ میں آتے ہیں، جب دوبارہ سوہ میں آتے ہیں پھر ان کا مقام واپس آ جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر وہ حضرات ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قتل کر لو اگر پھر دوبارہ ایسا ہو جائے. تو ان کا عقیدہ تو بچ گیا، ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا دیکھے دی کہ اگر لوگ بھی اس طرح کہنے لگے تو وہ تو بڑی عجیب بات ہے. یا حضرت یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب تھے، مطلب ان پہ جذبہ ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن جب جذبہ آتا تھا تو مجذوبانہ باتیں کرتے تھے، لیکن تھے بہت بڑے عالم. تو ایک دن کہنے لگے، میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے کہا، ایسے بکومت. تو یہ بات حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی. تو حضرت لیٹے ہوئے تو اچانک گھبرا کر بیٹھ گئے، ایسے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسے کہا ہے. فرمایا اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، مجذوب ہے نا، ورنہ ہم اگر ایسے کہہ دے تو ہمارے تو گردن نہ پی جائے، ہم اگر ایسے کہہ دے تو ہمارے تو گردن نہ پی جائے. تو مطلب یہ کہ مجذوب مجذوب ہوتے ہیں، وہ تو بچے کی طرح ہوتے ہیں. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ آ کر بہت مطلب جو ہے نا معزز شخص کے گود میں چلا جائے گا، اس کی داڑھی پکڑ کر ممکن تپڑ بھی لگا دے، اس کو لوگ خوش ہوتے ہیں، اس سے پیار کر لیتے ہیں. مطلب ظاہر ہے وہ بچہ ہوتا ہے نا، اس کو تو وہ نہیں کرتے. اچھا لیکن بڑے تو اس طرح کر کے دکھائے نا، کیا ہوگا پھر؟ تو جو سوہ والے ہوتے ہیں وہ با ادب ہوتے ہیں، سو والے با ادب ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کا موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی حاصل ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کس کے سامنے کیسی کرتی ہے. ہاں جی، ان کو احوال کا علم ہوتا ہے. تو یہ بات حضرت نے سکھائی ہے. اور یہ جو حدیث ہے، لا یسعنی ارغی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی مومن، میرا زمین اور میرا آسمان میرا گنجائش نہیں، لیکن میرے مومن بندے کا دل میرے گنجائش رکھتا ہے. اس گنجائش سے مراد مرتبہ وجوب کی صورت کی گنجائش ہے، نہ کہ حقیقت کی، کیونکہ حلول کی وہاں گنجائش نہیں، جیسے کہ اوپر گزر چکا. بس ظاہر ہو کہ قلب کا لامکانیت کو شامل ہونا لامکانیت کی صورت کے اعتبار سے، نہ کہ اس کے حقیقت کے اعتبار سے، کہ عرش معافی کے ذات واجب کے سامنے کوئی بھی مقدار نہیں. یہ حکم لامکانیت کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے. مطلب یہ جو حدیث قدسی ہے اس میں جو ہے نا وہ بھی جو فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں اللہ جل شان جیسے کہ اس کی شان ہے، ہم لوگ کیا جانیں، ناممکن ہے. ہاں جی، جیسے اس کی شان ہے تو بندے کے دل میں اس طرح تو نہیں آئیں گے نا کہ باہر اللہ نہیں ہوں گے. بات سمجھ، ایسے تو ہو نہیں سکتا. وہ مطلب یہ ہے کہ عالم محبت کی بات ہے کہ تجلی خاص وہ جو ہے نا وہ جو دل میں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ فرمایا ہے. اب یہ جو فرمایا ہے تو یہ چیز چونکہ انسان کے قلب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس تجلی کو برداشت کر سکتا ہے. وہ فرمایا کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ جو ہے نا وہ لو انزلنا ہذا القرآن لجب للرائی تو خاشع متصدع من خشیت اللہ. تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن کا، تو قرآن وہی ہے، قطعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ قطعی بات ہے، لیکن اولیاء اللہ کے ہاں الہام آتا ہے، وہ ضمنی ہوتا ہے، لیکن الہام آتا تو ہے، الہام آتا تو ہے. تو اولیاء اللہ کے لیے تو یہ بات ہے، اولیاء اللہ کا جو قلب ہے تو ان کے اوپر وہ بھی چیز اگر کسی اور چیز پہ پڑ جائے تو برداشت نہ کر سکے. ہاں لیکن اولیاء اللہ کے دل برداشت کر لیتے ہیں. واقعتاً یہ جو ہے نا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے برداشت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو دے دیتے ہیں مطلب طاقت، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر تجلی فرما دے، تجلی خاص. مکتوب نمبر 6 میں محمد شریف کی طرف صادر فرمایا، آج کا کام کل پڑھانے اور تاخیر سے منع اور اس کی زجر کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق پر ترغیب دلانے اس کے مناسب بیان میں، اے فرزند آج جب کہ فرصت کا وقت ہے اور دل کی جمعیت اطمینان کے اسباب سب میسر ہے، تصویف یعنی آج کا کام کل پڑھانے اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، سب سے بہترین اوقات جو کہ نوجوانی کا زمانہ ہے، بہترین اعمال یعنی مولا تعالیٰ کو تقدس کی اطاعت اور عبادت مشغول رہنا چاہیے، شرعی طور پر جو چیزیں حرام اور مشتبہ ہیں ان سے بچتے ہوئے 5 وقت کی نماز کو باجماعت کے ساتھ ادا کرنا لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا نصاب موجود رہنے کی صورت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کی ضروریات میں سے ہے، اس کو بخوشی رغبت سے بلکہ حق تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. حق تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے سارے دن میں 5 وقت عبادت کے لیے مقرر کیا، اور پڑھنے والے مالوں اور چلنے والے چوپایوں میں 40% حقیقی طور پر یا اندازاً فقرا کے لیے مقرر فرمایا، اور مباحات میں تصرف کرنے کا میدان وسیع کر دیا. تو پھر کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ دن رات کے 60 گھڑیوں میں سے 2 گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کی بات میں خرچ نہ ہو، اور 40 حصوں میں سے 1 حصہ بھی فقرا کو نہ دیا جائے، اور مباحات کے وسیع دائرے سے باہر نکل کر محرمات و مشتبہات میں جا پڑے. ویسے ایک بات ہے ذرا سوچنے کی، کیا خیال ہے کتنی چیزیں یعنی وہ حلال ہے اور کتنی حرام ہے، کتنی حلال ہے کتنی حرام ہے، اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گنے ہوئے چند چیزیں جو حرام ہیں، گنے ہوئے وہ حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں. اب اگر ایک انسان ان سارے حلال چیزوں کو چھوڑ کر ان چند حرام چیزوں کی طرف مائل ہو جائے تو کتنی کبھی حرکت ہے. ہاں جی، اتنے سارے حلال چیزوں کو چھوڑ کے کتنی بڑی خطرناک بات ہے. وہی ڈاکٹر کے پاس گیا ایک صاحب، وہ شوگر کا مریض تھا، اس نے کہا جی کیلے کھاؤں کہتے نہیں، آلو کھاؤں کہتے نہیں، روٹی کھاؤں کہتے نہیں، یہ کھاؤں کہتے نہیں، جو بھی تھے اس کے لیے ممنوع تھے. تو اس سے ہو گئے کہ میرے لیے کوئی چیز جائز نہیں. ڈاکٹر نے کہا تم مجھ سے وہی پوچھ رہے جو ناجائز ہے، میں کیا کروں، کوئی جائز چیز پوچھو تو میں بتا دوں، تو مجھ سے پوچھ ہی رہے جو ناجائز ہے جو غلط ہے تمہارے لیے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں جو حرام پر ہی گزارا کرتے ہیں، بس حرام ہی کھاتے ہیں، حرام ہی پسند کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا کہیں، ان کی مثال کیڑے مکوڑوں جیسے ہو جاتی ہے، جیسے کیڑے مکیڑے گند پر ہی خوش ہوتے ہیں، یا شیاطین جیسے ہو جاتی ہے، شیاطین بھی بدبو اور گندگی پہ خوش ہوتے ہیں. ورنہ ذرہ پر بھی انسان کے دل میں اگر ایمان کا رمق ہے تو اس کی برکت سے انسان کو یہ بصیرت حاصل ہو کہ گناہ اس کو بدبودار محسوس ہو جائے، اور پتہ چلے کہ بھائی یہ تو بہت خراب چیز ہے، گندی چیز ہے. اور کمال کی بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس کو گندا سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، یہ ڈرٹی جوک، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرٹی جوک یعنی گندا مذاق، تو خود اس کو گندا کہتے ہیں پھر کرتے ہیں. جوانی کے زمانے میں جبکہ نفس امارہ کے غلب اور شیاطین لعین کی حکومت کا وقت ہے، تھوڑے سے عمل بہت زیادہ اجر کے عوض قبول ہوتے ہیں، اور کل جب بلکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دی جائے گا تو حواس و قوت میں سستی پیدا ہو جائے گی اور جمعیت و سکون کے اسباب منتشر ہو جائیں گے، اس وقت حسرت و پشیمانی کے سبب کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہت دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کل تک مہلت نہ دے اور نسل ندامت و پشیمانی کا موقع بھی جو ایک قسم کی توبہ مؤثر نہ ہو، اور ہمیشہ کا عذاب اور دائمی سزا جس کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور گناہگاروں کو اس سے ڈرایا ہے وہ درپیش ہے، اس وعید کے خلاف ہرگز نہ ہوگا، اسے دچار ہونا پڑے گا. آج شیطان اللہ جل شانہ کے کرم کا دھوکہ دے کر سستی میں ڈالتا ہے، اس کے عفو معافی کا بہانہ بنا کر گناہوں کا مرتکب کراتا ہے. خوب اچھی طرح جان لے کہ دنیا کا گھر جو کہ ازمائش و ابتلاء کا مقام ہے، یا دشمن اور دوست کو خلط مل کر دیے گئے، دونوں کو رحمت کو شامل کر دیا ہے. آیت کریمہ و رحمت ہی بس وسعت کل شے، میرے رحمت نے سب چیزوں کا احاطہ کر لیا، میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت کے روز دشمن کو دوست سے جدا کر دیجیے گا. ممتاز الیوم ایھا المجرمون میں اس مضمون کی خبر ہے، اس وقت رحمت کا کوراس دوستوں کے نام نکلے گا اور دشمنوں کو مطلقاً محروم اور حقیقتاً ملعون کرا دیا جائے گا۔ آیت کریمہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس میں ان قریب ان لوگ کے لیے لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے اور جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس معنی کہ شاید ہے یعنی تحقیق میں سلامت کو ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو کفر گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پس کرم اور رحمت کو آخرت میں نیک کام کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ ہاں مطلق علیہ السلام کے لیے بھی خاتم بالحورین بخیر ہونے کی صورت میں رحمت کا کچھ حصہ ہے، اگرچہ وہ طویل زمانے کے بعد ان اپنے اعمال بد کی سزا بھگت کر دوزخ کے عذاب سے نجات پائیں گے، لیکن گناہوں کی سیاہی عثمان سے زیادہ احکام کی طرف سے بے باکی و بے پرواہی وغیرہ کی باتیں کرنا، یہ باتیں ایمان کے نور کو کب تک سلامت لے جانے دیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ تک پہنچاتی ہے، اور کبیرہ پر اصرار کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے بچائے، اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسی دم کہ دل عرضر دشوی ورنہ سخن بھی سیادست، مختصر تجھ سے کہی ورنہ ہے یہ بات بڑی محض ڈر سے کہ عرض نہ ہو دل تیرا۔ حق سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مقصود ہے کہ حامل رکا حاضہ مولانا اسحاق اس فقیر کا آشنا مخلص ہے اور قدیم زمانے سے ہمسائی کا وقت بھی رکھتا ہے، اگر کوئی مدد عانت طلب کر لے تو اس کے حال پر توجہ فرمائے، موصوف کتاب و شاہ کے فن میں اچھی مہارت رکھتا ہے۔ یہ مکتوب شاید ہو چکا ہے مطلب پہلے، لیکن بہرحال نبی ہوا ہو تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ساری جو ہے نا مطلب سادہ باتیں ہیں جو کہ عام لوگ جانتے ہیں۔ شیخ درویش کی طرف ارشاد فرمائے، مکتوب نمبر 97، اس بیان میں کہ معمورہ عبادت سے مقصود یقین کا حاصل کرنا اس کے مناسب بیان میں، حق سبحانہ و تعالیٰ حضرت سید المرسلین علیہ وعلیٰ علیہ علیہ من الصلاۃ تمہا من التسلیمات اکمل کے توفیل ہم مفلسوں کو ایمان کی حقیقت سے مشرف فرمایا۔ جس طرح انسان کی پیدائش سے مقصود معمورہ یعنی حکم دی ہوئی عبادت کو بجانا ہے، اس طرح حکم دی ہوئی عبادت کو ادا کرنے سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے جو کہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پردے کے بات کر یہاں تک کہ تجھے یقین میں موت آ جائے، میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ کلمہ حتیٰ جس طرح نیا تو غائط کی معنی میں آتا ہے، سبب و علت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی لے اجلن یاتی کر یقین تاکہ تجھ کو یقین حاصل ہو۔ وہ جو ایمان عبادت کرنے ادا کرنے سے پہلے وہ ایمان کی صورت ہے نہ کہ ایمان کی حقیقت، جس کو یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی جو ایمان عبادت سے پہلے ہے تو اس کا ایمان کے تقاضے پہ ابھی کوئی صورت نہیں آئی نا، تو ایمان کی صورت ہے، یعنی کوئی ایمان لایا اور اس پہ کوئی ابھی عبادت مطلب ظاہر ہے اس سے ظہور نہیں ہوا، تو پہ کیا ہوا؟ جو اس ایمان کا تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو صورت حاصل ہے حقیقت حاصل نہیں، لیکن جس وقت وہ عبادت کرتا ہے پھر اس کو اس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی تمام جو چیزیں ہیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یؤمنون بالغیب، اور یہاں پر آخرت پر یقین ہے، تو آخرت پر یقین جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ظاہر مطلب ہے کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طرف اشارہ ہوگا کہ اجلن ایاتی کے لیے یقین تاکہ تجھے یقین حاصل ہو، جو ایمان عبادت ادا کرنے سے پہلے وہ ایمان کی صورت ہے نہ کہ ایمان کی، جس کو یہاں یقین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی مطلب یہ کہ پہلے ایمان اور ہے صورتاً اور دوسرا ایمان حقیقتاً، حقیقی مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں جی، ائی الذین آمنوا صورتاً آمنوا حقیقتاً، یا جو ایمان صورتاً لیا ہے اب وہ حقیقی ایمان لے آئے، بے ادائے وظائف العبادات المامورہ، یعنی جو معمور عبادات ہے اس کے تقاضوں پہ عمل کرتے جو وظائف وہ کرتے ہوئے، اور فنا و بقا جس کے حاصل ہونے کو ولایت سے تعبیر کرتے، اس سے مقصود صرف یہی یقین ہے اور بس، اور اگر فنا فی اللہ و بقا باللہ سے کچھ اور معنی لیے جائیں جو حالیت یعنی حلول کرنے محلیت ماں خدا کے وہاں میں ڈالتے ہو تو یہ عین الحاد و زندقہ ہے، غلب حال و سکر وقت میں ایسی بہت سی چیز ظاہر ہو جاتی ہے جس سے آخر کار گزر جانا ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ابراہیم بن شیبان جو کہ مشایخ طبقات اصول الطہارہ میں سے ہیں، فرماتے کہ فنا و بقا کے علم وحدانیت کے اخلاص اور عبودیت کے صحت کے گرد گھومتا ہے، فنا و بقا کا علم وحدانیت کے اخلاص اور عبودیت کے صحت کے گرد گھومتا ہے اور اس کے ماں سوا غلطی اور زندگی ہے۔ بات بالکل صحیح ہے نا، فنا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نفس کو مخالفت امر سے بچانا، یہ نفس کو حائل نہ ہونے دینا، یہ فنا ہے۔ یہ نہیں کہ نفس ختم ہو جاتے، نفس ختم تو کبھی نہیں ہوتا، نفس ختم ہو جائے تو ہم بھی ساتھ ختم ہو جائیں، کیونکہ ہماری ضرورتیں بھی تو نفس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں، دل سے کھاتے ہیں یا عقل سے کھاتے ہیں؟ نفس کے ذریعے سے کھاتے ہیں، بھوک ہمیں نفس کے ذریعے لگتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ہم جو ہے نا چونکہ وقت کم ہے تو پھر ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. La ilaha illahu, 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 la ilaha illahu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Haq, 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 حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا محمد. الله 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء تمام الصلاة تمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم أصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وعزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلا على الحق. سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب التوب علي يا رحمن يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رب ربي يا رب عوزينا نشكر نعمتك التي انعمت علي وتوفقني حسن عبادتك يا رب اسالك من خير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وكن السيئات ومن تقي السيئات ومن تقي السيئات يوم اذن فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك بيدك الخير كله اليك يرجو الامر كله اسالك الخير كله اعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا اله غيره. اللهم اعزب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم الهي والى ابراهيم واسحاق ويعقوب والى جبرائيل وميكائيل واسرافيل اسالك ان تستجيب دعوتي فانا مستر وتعصمني 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 في ديني فاني مبتلى وتنالي برحمتك فاني مظلم وتنفي عني الفقر فاني متمسكن. اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك فان السائل عليك حق. أيما عبد أو مت من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في سالح ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم أن تجاوز عنا ونهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفين محبته وفي العالين درجة وفي المقربين ذكره. اللهم هديني من عندك وافد علي من فضلك واصب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك التوفيق لاهل الهدى وعمل اهل اليقين ومناصحة اهل التوبة وعزم اهل الصبر وجد اهل الخشية وطلب اهل الرب وتعبد اهل الورع وإرفان على العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك محافة تهجرنا معاصيك معاصيك حتى أتعامل بتواتك ما لم أستحق برزاك أستحق به رزاك وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلصك لك النسية حياء منك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلك فجاءة ولا تحزن باسطا ولا تغفرنا هناك ولا وسيا. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل لي امام ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار وجل حجتي يا رب العالمين. اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتك بيدك اتقلب في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فعصيت ونهيتني فاتيت هذا المكان اعوذ بك من النار. لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك رزاك من سخطك وبما عفاتك من العقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم ويظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو ذل وذل أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر العمين السيل والبئر السول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین سچی محبت عطا فرما. یا رب العالمین کوئی بات ہمارے زبان سے ایسی نہ نکلنے دے. یا رب العالمین جو تجھے ناراض کر دیتے ہو جو تیرے حبیب پاک سب کو ناراض کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہماری ہر حالت میں حفاظت فرما دے. اللہ واقعتاً کواقعۃ الولید. اللہ واقعتاً کواقعۃ الولید. اللہ واقعتاً کواقعۃ الولید. یا اللہ ہمارے خیر عطا فرما ہر شر سے بچا دے. یا اللہ گندگی سے بچا دے ہر قسم کی گندگی سے بچا دے ذہنی سے آنکھوں کی یا اللہ کان کی زبان کی یا رب العالمین ہاتھ پاؤں کی جس قسم کی بھی گندگی ہو یا اللہ ان تمام گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ گندے نظاموں سے ہماری حفاظت فرما گندے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ہمارے یا اللہ اندر جو شر ہے اس کو خیر سے مبدل فرما. یا رب العالمین جو بے انتظام ہے اس کو انتظام سے مبدل فرما. یا رب العالمین شقاوت کو یا رب العالمین رحمت سے مبدل فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اپنی محبت کو بھر دے. یا رب العالمین دنیا کو محبت سے اس کو محبت سے نکال لے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یا رب العالمین اپنے دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیشہ عمل فرما عمل نامہ دائیں حد سے نصیب فرما. اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما. موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کی مشکلات سے جہنم کیا گردوں کے سرشک رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی دنیای مشکلات ہیں ان سے بھی ہم سب کو نکال لیں. اللہ ہماری دنیا میں مشکلات کا بھی تکافل تو ہی کو فرمائے گا. یا العالمین تو ہمارے تمام مسائل کو حل فرما, چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے کسی طریقے سے بھی ہے, یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے مسائل کو حل فرما. یا العالمین یا اللہ ہمارے یا العالمین ہر غیر سے غیر کی توجہ سے ہمیں بچا دے. یا اللہ اپنی طرف ہماری نظروں کو کر دے, ہمارے دل کو کر دے. یا العالمین ہمارے دل کے اندر جو جائزہ ان کو پورا فرما, جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما دے. یا العالمین جن نے دعاؤں کے لیے کہا سوچے تو سب کی دعاؤں قبول فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا. یا العالمین ہمیں اپنا تعلق خاص عطا فرما, جو جب ہماری طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. اور یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرما جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا العالمین ہمیں سب کو خیر پر جمع فرما, حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. اور یا العالمین پاکستان کی بھی حفاظت فرما, جس مقصد کے لیے پاکستان بنے اس کے لیے قبول فرما. اور جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اپنی یا اللہ اپنے مقام سے ہٹانا چاہتے ہیں, یا اللہ ان کو اللہ ہدایت عطا فرما. اگر دعا تم کے نصیب میں نے تم کی عبرت کا نمونہ بنا. اللہ من نسلک من خیر ما سلک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحانک اللہم.